السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر خدمت ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارے پروگرام سماعت فرمائیے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کو ٹول فری نمبر بتاتے چلیں 0800-777-7789 ٹیلی فون نمبر یا ٹول فری نمبر ہے، ہمارے سامنے ہم سے بات کر سکتے ہیں 0800-777-789۔ پروگرام جہاں رنگ میں آج ہم ابتدا کریں گے افغانستان میں حالیہ دنوں میں تشدد کے واقعات میں انتہائی اضافے اور درجنوں ہلاکتوں کے بارے میں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں حملوں میں اچانک تیزی آنے کی۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا جنوبی ایشیا کا دورہ بھی، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اپنے ماہرین کے ساتھ امریکہ اور کینیڈین جوڑے کی بازیابی کے بارے میں، سی آئی اے کے سربراہ کا بیان، کیا اس وقت اس بیان کے سامنے آنے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ بنگلہ دیش میں روہنگیاز کی بڑی تعداد میں آمد، اقوام متحدہ اور بنگلہ دیش کی حکومت کا رول، اور عراق کی لڑائی، تازہ ترین صورتحال۔ اور یہاں ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ بہت مقبول نام جو ہمارے پروگراموں کا بھی مقبول حصہ ہیں اور اس کے علاوہ اپنے اپنے شعبوں کے بھی بے انتہا نمایاں نام ہیں، ڈاکٹر حسین جاسا ہمارا ساتھ دیں گے جرمنی سے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک پاکستان سے، اور ڈاکٹر طیب محمود یہاں امریکہ سے، اور ہم ان تینوں سے بات کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ افغانستان میں شیعہ مساجد پر دو حملوں میں کم از کم 72 افراد ہلاک ہو گئے، اور آج ہی کا تازہ ترین واقعہ کابل میں خود کش حملے کا، جس میں کم سے کم 15 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے، جو کہ زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی بالکل ابتدا کی بات تھی جب ہم آپ کے لیے یہ خبریں لا رہے تھے۔ افغانستان کے حکام نے یہ بتایا کہ کابل میں کھچا کھچ بھری ایک شیعہ مسجد میں خود کش بم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں کم از کم 40 نمازی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اس کے چند ہی گھنٹے کے بعد وسطی افغان صوبہ غور کی ایک مسجد میں بھی خود کش حملہ ہوا۔ حکام نے وائس آف امریکہ سے اس بات کی تصدیق کی کہ حملے میں کم از کم 33 نمازی ہلاک جبکہ متعدد لوگ زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین اور سیکیورٹی اہلکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بم حملہ جمعے کی شام امام زامن مسجد میں داخل ہوا اور دارالحکومت کے مغربی یہ علاقے میں واقع ہے، جہاں اس نے اپنے جسم سے بندے بارود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ تفصیلات اس میں شامل ہیں کہ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اور اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سال افغانستان کی شیعہ آبادی خاص طور پر دہشت گردی کے نشانے پر ہے، اور اب تک ان کی عبادت گاہوں پر ہونے والے حملوں میں کم از کم 84 افراد ہلاک اور 194 زخمی ہو چکے ہیں۔ اور داعش کی ایک ویب سائٹ پر دہشت گرد تنظیم کے وفادار شدت پسندوں نے کابل حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ داعش دہشت گرد گروپ کی افغان شاخ نے کابل اور افغانستان کے دیگر مقامات پر شیعہ عبادت گاہوں پر کیے گئے حالیہ حملوں کی ذمہ داری کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ افغانستان کی پولیس کرائم برانچ کے سربراہ جنرل سلیم الماس کابل نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ یہ آج کے ابھی جو خود کش حملے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس نے مارشل فہیم ملٹری اکیڈمی کی اسٹوڈنٹس بس کے سامنے یہ دھماکہ کیا، جس کے بارے میں ابھی چھان بین جاری ہے۔ اپنے ماہرین کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر یاسا سے۔ ڈاکٹر یاسا، آپ کے پاس افغانستان کے بارے میں تازہ ترین معلومات ہیں، آپ کے خیال میں یہ تازہ ترین حملوں کا جو سلسلہ اچانک شروع ہے پچھلے ایک ہفتے کے دوران، ان میں انتہائی تیزی دیکھی گئی، اس کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟
جی شکریہ بیجت، میرے خیال میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ویسے ہوتا رہتا ہے کہ ایک دو ہفتے یا کوئی مہینہ جو ہے وہ تھوڑا سا خاموشی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ یہ جو وحشت اور ٹیررزم کی جو ہوا ہے پھر وہ پھر بڑی شدت کے ساتھ چلنے لگتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ یہ جو آخری ہفتہ گزرا ہے، اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ پرتشدد واقعات قندھار میں، پکتیا میں، کابل میں، غور میں، اور ابھی کابل میں دوبارہ
جی۔
تو یہ جو ہے چیزیں وہ غیر مترقبہ نہیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے پہلے ہی پیش بینی کی تھی، کہ آپ کے ہی پروگرام میں کئی مرتبہ بات ہوئی ہے کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ گورنمنٹ کی جو ریت کافی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, اور عراق اور سوریہ میں شکست کے بعد جو ہے وہ فوکس کریں گے افغانستان کے اوپر یا ایسے ملکوں پہ جہاں پہ وہ حکومت کی گرفت کمزور ہے. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, لیکن کچھ واقعات داعش نے ڈائریکٹلی اس کی رسپانسبلٹی لی ہے اور کچھ کی جو ہے وہ طالبان نے رسپانسبلٹی لی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان اور داعش جو ہے وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, لوگوں کے کچھ تو کشتار میں جو ہے وہ دونوں کا برابر حصہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے افغانستان میں, اس کا المیہ یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ جو ہے لوگوں کے جان و مال اور امن کی تضمین کے لیے کچھ کام کریں, وہ سارے مصروف ہیں کہ اگلے سال الیکشن کیسے جیتیں.
شکریہ ڈاکٹر یاسا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. برگیڈیئر ملک سے پوچھتے ہیں, برگیڈیئر ملک, اس ہفتے افغانستان بھر میں الگ الگ عسکریت پسندوں کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 200 سے بھی تجاوز کر گئی ہے. آپ تازہ ترین صورتحال کے تناظر میں ان حملوں میں اور انتہا پسندی کی تازہ لہر کے پس پردہ کیا عوامل اور محرکات کار فرما دیکھتے ہیں؟
بہت شکریہ. وہ اپنی پالیسی کو یا اپنے الفاظ کو امنی جامہ پہنا رہے ہیں, اور یو ایس ملٹری نے اپنے جو آپریشن کا ٹیمپو ہے اس کو بہت حد تک بڑھا دیا ہے. اب یہ ٹیمپو جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ننگرہار اور پکتیا پروونسز میں بڑھا ہے, جہاں پہ انہوں نے بہت سے ٹیررسٹ گروپس جو ہیں ان کو اپنا نشانہ بنایا ہے. اب یہ ٹیمپو جو ریز ہوا ہے یہ اور اس کے بعد جو ان کا رد عمل بحث کر رہے ہیں یہ طریقے طالبان افغانستان والے یا خان انڈیا پوسٹ والے, یہ سارے اس کا رد عمل ہے کہ ایک تو اسٹیٹ ملٹری نے اپنے ٹیمپو آف آپریشن بڑھا دی ہے, دوسرا یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ابھی پریشر ڈال رہے ہیں, وہ ٹیلیویژن صاحب بھی ابھی پاکستان جو سیٹ آ رہے ہیں اور جنرل میٹس بھی, کہ وہ تحریک طالبان افغانستان اور حقانی نیٹ ورک کے جو سو کالڈ سیف ہیون ہے پاکستان میں, اس کی کارروائی کرے. اب میرے خیال میں جو افغان طالبان ہیں اور حقانی نیٹ ورک کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر دو طرف سے پریشر بڑھ رہا ہے, ایک یو ایس اور افغان ملٹری کی طرف سے جو پریکٹیکلی افغانستان کے اندر ان کو حملے کر رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ بھی کہ اگر پاکستان کے اوپر امریکن انفلوئنس بڑھ جاتا ہے اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے سیف ہیون سو کالڈ سیف ہیون پاکستان ان کو ڈینائی کرتا ہے, اس کے اوپر وہ بھی پریشر ڈالنا شروع کر دیں, تو یہ دو طرفہ پریشر شاید ان کے لیے برداشت کرنا ممکن نہ ہو یا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے. تو میرے خیال میں یہ اس کا رد عمل ہے, ایک تو امریکن ملٹری آپریشن کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے, افغان ملٹری کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اور ڈسارم کرنے کے لیے, اور دوسرا اس بات کی تیاری کرنے کے لیے کہ جو پریشر وہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جانب پوری طرح ہے. ایک بات آپ مہمان نے دوسری کہی کہ یہ داعش اور تحریک طالبان آپس میں مل کر یہ کام کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں شاید میں اس سے بشر احترام میں اختلاف کروں گا, یہ دونوں تو کمپیٹ کر رہے ہیں افغانستان میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے اور اس کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے.
اچھا, لیکن میرا جہاں تک میں سمجھی ہوں ڈاکٹر یاسا کی بات کو, ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی دونوں کا پس منظر ہے اور اسی حوالے سے یہ لوگ کام کرتے ہیں. ابھی ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے, ڈاکٹر طیب محمود تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب, امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے جنوبی ایشیا اور افغانستان کے بارے میں پالیسی کا اعلان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان اور بھارت جا رہے ہیں. افغانستان میں تشدد کی یہ تازہ لہر جو ایک پچھلے ایک ہفتے کے دوران بہت زور و شور سے نظر آئی ہے, کیا وزیر خارجہ کے اس دورے کے تناظر میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ انتہا پسند امریکہ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال,
جو اس وقت آپ کو اس وقت جو کانفلکٹ نظر آ رہا ہے افغانستان میں وہ بہت پہلے سے چلا ہوا ہے. یاد رہے کہ چونکہ افغانستان میں جو جنگ ہوتی ہے وہ ایک ایسے وقت پہ ہوتی ہے کہ وہ دسمبر سے پہلے ختم ہو جاتی ہے, تو ان دونوں سائڈ جو ہیں ان کے مقاصد ہوتے ہیں اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جتنے ہو سکے وہ کوشش کرتے ہیں. چونکہ اب نومبر آنے والا ہے اور صرف دو مہینے باقی ہیں, اس لیے بڑی حد تک طالبان جو ہیں وہ اپنی فورسز کو زیادہ ایکٹیولی استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کی پوزیشن اتنی مضبوط ہو جائے کہ اگلے سال جب سپرنگ آئے تو اس سے پہلے وہ اتنی اہم کنڈیشن میں ہوں کہ وہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے زیادہ اسٹرانگ ہاتھ استعمال کر سکے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے امریکہ نے نئی پالیسی کا اناؤنسمنٹ کیا ہے اس کے بعد سے یقیناً افغانستان میں ڈسینشنز پیدا ہو گئی ہیں اور ڈسینشنز کی وجہ سے طالبان کو تکلیف پہنچی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت ایکٹیولی ایکشن لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنی پوزیشن کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور سولوشنز افیکٹلی پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کوڈی لیٹرل جو نیگوسیشن شروع ہوئی تھی جو مسکت عمان میں وہ اسی لیے ختم ہو گئی تھی کہ جو پریزمپشن تھی جو ایک پری کنڈیشن تھی کہ افغان گورنمنٹ اور طالبان ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور کنڈیشن پیدا کی جائیں گی جس کے تحت طالبان جو ہیں وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کیونکہ ایسا نہیں ہوا اور طالبان ایک میسج بھیجنا چاہتے تھے, وہ یہ میسج یہ تھا کہ جب تک ان کے ساتھ افیکٹولی کمپرومائز کرنے کے لیے گورنمنٹ تیار نہیں ہوگی وہ کسی ایکشن کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس کو افیکٹولی استعمال کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو اتنے زیادہ اس وقت ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں ان کو کیا ہے تاکہ وہ ایک میسج بھیج سکیں کہ وہ مضبوط ہیں اور وہ اس وقت تک کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب تک افغان گورنمنٹ خود کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کیونکہ افغان گورنمنٹ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی لیے یہ جو اٹیکس ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور معلوم نہیں یہ کہاں پہنچے گے.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت ہمارے ساتھ تینوں ہمارے تجزیہ کار ہیں جو کہ ڈاکٹر حسین جیاسا برگیڈیئر ریٹائر عمران مالک اور ڈاکٹر زبیر اقبال یہاں واشنگٹن سے. ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں ان سے بات کرتے ہیں. چترال سے محمد جاوید صاحب, السلام علیکم جاوید صاحب.
السلام علیکم جی, محمد شفیع میرا نام ہے, جاوید نہیں یعنی.
اچھا جی محمد شفیع صاحب معاف کیجیے گا جی.
بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک کاروائیاں جو ہے ہمارے ذہن پہ جو سوال یہ ہے کہ 16 سال سے جو ہے نیٹو کی آواز وہاں پہ رہ رہا ہے, افغان حکومت عوام کو تحفظ دینے میں ناکام رہا ہے. سوالیہ نشان یہ ہے کہ آپ میرے اس بات سے کہاں تک اتفاق کرتے ہیں, دہشت گرد اپنی کاروائیاں جو ہے بڑے اچھے طریقے سے بڑی نظم و ضبط کے ساتھ کر لیتے ہیں, آپ اس بات سے کیا اتفاق کرتے ہیں؟ بہت شکریہ
جی. بہت شکریہ. راجا محبوب جہلم سے, السلام علیکم راجا صاحب.
وعلیکم السلام
جناب.
سر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ جو امریکہ نے یہ ڈرون حملے کیے نا, یہ اس کا یہ رد عمل ہے اور یہ داعش والے وہ جو
بہاڑی سے اللہ دتا شاکر, راجا محبوب صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی. جی شاکر صاحب.
السلام علیکم جی.
اچھا شاکر صاحب بات کر رہے ہیں, کوئی بات تو کر رہا ہمارا
جی.
اس وقت ہمارے یہ لائن آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی, دوبارہ فون کر لیجئے. ہم اپنا نمبر بتاتے ہیں 0800-777-7789. ڈاکٹر حسین جیسا آپ یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی افغانستان کے لیے تازہ ترین پالیسی کے مؤثر ہونے کے لیے اس سارے صورتحال کے تناظر میں جو اب آپ طالبان یا داعش کہہ لیجئے ان کے حملوں میں تیزی دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے امریکہ نے کیے گئے یا امریکہ کی جو فوجی کارروائی ہے اس کا یہ سارا رد عمل ہے, اب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان اور بھارت کا رول وہاں پر کیا ہونا چاہیے کیونکہ سیکرٹری ٹیلرسن بھی وہاں پر آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر حسین جیسا.
جی میری آواز آ رہی ہے؟
جی آ رہی, بالکل آ رہی.
یا میرے خیال سے دو ہی راستے ہیں, یا تو آپ کوئی پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈیں سارے مسئلے کے حل کے لیے, یا یہ کہ وہ آپ ملٹری فوجی راستہ اختیار کریں. تو یہ جو آخری جو امریکن افغان پالیسی کے حوالے سے جو دوستوں نے بات کی میرے خیال سے درست ہیں کسی حد تک, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ملٹری एस्पेक्ट पे उनका बहुत ज्यादा झुकाव है, लेकिन वो जो है मिलिट्री एक्टिविटी से कोई नतीजा हासिल कर नहीं रहे हैं, एक मसला तो ये है। दूसरी बात ये है कि फौजी रास्ते से कोई राय हल नहीं निकल रहा है, और दूसरे पॉलिटिकल रास्ता उनके पास है नहीं कोई। और कभी कभी जो उनके मुख्तलिफ अमेरिका के मुख्तलिफ शख्सियात और उनके मुख्तलिफ इदारे जो हैं कभी कभी वो करते हैं नए नए आइडियाज पेश करते हैं, लेकिन वो ना तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी उसकी तरफ कोई तवज्जो दी है, ना कोई अफगान हुकूमत के जो जो मूड है वो देखने में आ रहा है कि वो किसी पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ उनका तमाइल ही नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो तालिबान आके सरेंडर करें, तो इसका कोई खातिरखा नतीजा निकलने में नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये है कि वो जो इंडिया पाकिस्तान के हवाले से सर्टेनली जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, वो बड़े स्टेक होल्डर हैं, और तभी बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि रीजनल अप्रोच के बगैर अफगान मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। तो बेहतर यही है कि अफगान गवर्नमेंट को भी एक बैलेंस पॉलिटिक्स के साथ रीजन में अप्रोच करना चाहिए। सिर्फ ये काउंटर एक्टिविटीज जो है एक को काउंटर करके फिर दूसरे की तरफ, फिर दूसरे को काउंटर करके तीसरे की तरफ, ये कोई परमानेंट स्ट्रेटजी देखने में नहीं आ रहा है।
अच्छा, हम बात करते हैं अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ये जो अभी दो अफगान मसाजिद पर दहशत गर्द हमले हुए अमरीका की तरफ से मजम्मत की गई है, और वो कहते हैं कि तर्जुमान का कहना है कि इन अहमकाना और बुजदिलाना हरबों के नतीजे में अफगानिस्तान के साथ हमारा अज़्म मजीद पुख्ता हुआ है। बयान में ये भी कहा गया है कि अमरीका अफगानिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है और उनकी जानिब से मुल्क में अमन और सलामती के उसूल के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। डॉक्टर इकबाल, आने वाले दिनों में नई पॉलिसी जो कि रेक्स टिलरसन जिसके ऊपर जोर भी देंगे, हालांकि वो अफगानिस्तान तो नहीं जा रहे लेकिन भारत और पाकिस्तान उनका दौरा है और ख्याल किया जाता है कि वो इन दोनों मुल्कों से भी कोशिश करेंगे कि उसी पॉलिसी के तहत अफगानिस्तान में देर पामन के लिए काम किया जाए। अब आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान में अमरीका की इंगेजमेंट के असरात आपके ख्याल में इंतहा पसंदी के खात्मे में किस हद तक मुआवन साबित हो सकेंगे? डॉक्टर इकबाल,
खत्म करना है तो उसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वो दूरस होती है और कॉम्प्रिहेंसिव होती है। सिर्फ 3000 सोल्जर्स को एडिशनल सोल्जर्स को भेजने से कोई सलूशन पैदा नहीं होता। इसके साथ साथ ये बहुत अहम, बहुत जरूरी है कि कॉम्प्रोमाइजेस पैदा किए जाए। पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस पैदा करने के लिए आपको एक्सट्रीमिस्ट जो है चाहे वो जितने मर्जी अफसोसनाक हो उनके साथ कोऑपरेशन करने की जरूरत होती है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत होती है। इस मुकाम पर, इस वक्त पर अभी तक कोई स्टेप्स नहीं लिए गए जिसके बेसिस पर आप ये कह सकें कि कोई अल्टरनेटिव किस्म का सलूशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो इस वक्त महसूस होता है वो यही है कि अमरीका की एक लो लेवल इंटरवेंशन वहां कायम रहेगी और जो वहां की पोजीशन है, जो प्रॉब्लम है, वो ऐसे ही चलती रहेगी जैसे कि चल रही है, क्योंकि उसको बदलने के लिए जो कॉस्ट होंगी वो इतनी ज्यादा है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कि वो उसके लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये उम्मीद रखना कि कोई सब्सटेंटिव या कोई रेडिकल किस्म की चेंजेस आएंगी गलतफहमी की बात है, तो उसके मुताबिक सोचना ही नहीं चाहिए। बट कुछ जो सोचने की जरूरत है इस वक्त वो ये है कि आप जो स्टेटस को एंटे है उसको कैसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और किस कंडीशन पे हो सकता है, उसके लिए कौन से थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस या एडिशनल फोर्सेस की जरूरत होगी, लेकिन ये सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा। इसलिए ये जो पॉलिसी आप इस वक्त देख रहे हैं उसका मकसद ये है कि किस हद तक स्टेटस को मेंटेन किया जाए और ना कि सोल्यूशन पैदा किए जाए। सोल्यूशन पैदा करने के लिए फंडामेंटल पॉलिसी चेंजेस की जरूरत होगी, और जैसे कि एक साहब ने फरमाया आपको रीजन के ममालिक को शामिल करना जरूरी होगा, लेकिन उनको शामिल करने के लिए उनके साथ भी कंप्रोमाइज पैदा करने जरूरी होंगे। तो ये कोई आसान बात नहीं है, इसमें वक्त लगेगा और कैसे इसके सोल्यूशन पैदा होंगे अभी हम कुछ नहीं कह सकते।
अच्छा बरगड़े मलिक, आप ये बताइएगा कि अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन पाकिस्तान का दौरा भी कर रहे हैं और माहरीन के ख्याल में दोनों मुल्कों को इस वक्त एक दूसरे की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में देर पा अमन के हवाले से। कैसे आप तजिया करेंगे अमरीकी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान का, जबकि अमरीका की तरफ से अभी भी इत्मीनान के साथ साथ तहफ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है? अभी हम आएंगे जो CIA के सरबराह की तरफ से बयान भी सामने आया है बात को। जी बरगड़े मलिक,
جی میں بات کروں. اچھا یہ دیکھیے ابھی یہاں پر جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکن انٹرسٹ جو ہیں پاکستان کے حساب سے دونوں جانب ایسٹ اور ویسٹ دونوں جانب میں بہت ہی کنٹراسٹنگ اور کنفلکٹنگ انٹرسٹ ہیں. امریکن جہاں پہ افغانستان کا تعلق ہے تو امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے علاقے سے یا وہاں پہ جو افغان طالبان ہے یا حقانی نیٹورک ہے ان کے خلاف جنگ کرے, اور جو ہندوستان کے ساتھ جو امریکن انٹرسٹ ہیں اس کے مطابق پاکستان اور ہندوستان میں بالکل امن ہو جائے اور وہ بالکل جنگ کی طرف نہ جائیں. تو یہ دو بالکل کنٹراسٹنگ انٹرسٹ ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس کے جو پاکستان کے اس وقت جن کے اوپر کو پاکستان سے امن چاہتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ دونوں انٹرسٹ جو ہے امریکن یہ کنٹراسٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جہاں پہ پاکستان کے انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ آتے ہیں وہاں پہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں, اور جہاں پہ پاکستان کے انٹرسٹ افغانستان کے ساتھ آتے ہیں وہاں پہ وہ اپنے انٹرسٹ کی طرف ہی دے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ایک عجیب سی سچویشن ہے جہاں پر دونوں ممالک ایک دوسرے کو کی مدد کرنا چاہتے بھی ہیں اور کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کے نیچرل انٹرسٹ بہت زیادہ کلیش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب جب ویسٹ آپ جب ساؤتھ ایشیا میں آتے ہیں تو ان کی پالیسی کے دو پرانگز ہوں گے, ایک پاکستان افغانستان کے حساب سے اور ایک پاکستان انڈیا کے حساب سے. پاکستان افغانستان کے حساب سے وہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان اور حقانی نیٹورک اور ایگریمنٹ کے خلاف ملٹری آپریشن کرے, اور اگر ملٹری آپریشن نہیں کرتے تو پھر امریکہ خود یہ کام کرے گا اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وار آن ٹیرر ہے جو دوبارہ پاکستان کی سرزمین پہ آ جائے گی. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا پاکستان کو کہ اگر یہ وار آن ٹیرر بلوچستان کے علاقے میں واپس آتی ہے اور پاٹا کے اور یہ کیپیکے کے علاقے میں آتی ہے تو سی پیک جو ہے جو کہ چائنا کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ سارا کا سارا ڈسٹرب ہو جائے گا, ڈسٹرب ہو جائے گا, اور اگر خیال نہ کیا گیا تو وہ اس کو بہت ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. جہاں تک پاکستان اور انڈیا کی بات ہے اور یو ایس کے ترکیز اور اسٹیٹ صاحب یہ چاہیں گے کہ ان دونوں کے درمیان معاملات تھوڑے سے ٹھنڈے پڑ جائیں. وہ جانتے ہیں کہ ان کے مسائل ایک دم سے حل نہیں ہو سکتے اور وہ یہ چاہیں گے کہ دونوں کم از کم بات چیت پر آمادہ ہو جائیں اور کوئی ایسے اقدامات کریں جس سے یہ لگے کہ ہاں جی وہ واقعی جنگ سے دور رہنا چاہتے ہیں. تو یہ دو مختلف قسم کے اہداف ہوں گے, پالیسی آبجیکٹیو ہوں گے میرے خیال میں ٹیلیویژن صاحب کے. اب دیکھنا یہ ہے پاکستان اور امریکہ جب مذاکرات کرتے ہیں تو پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کس طرح سے سیف گارڈ کرتا ہے, کس طرح سے اوائڈ کرتا ہے کہ وار آن ٹیرر دوبارہ پاکستان کے اوپر کی سرزمین پر نہ آئے, کس طرح سے سی پیک محفوظ رکھتا ہے اور کس طرح سے امریکہ کو ناراض نہیں کرتا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوں گے پاکستان کی ڈپلومیسی کے یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کی وزٹ کے دوران. اور دوسری جانب کس طرح سے پاکستان اس طرح سے یونائٹیڈ اسٹیٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ ان کے اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وزاوی انڈیا وہ کسی طرح سے حام نہ ہو. تو بہت انٹرسٹنگ ٹائم ہے جو آگے آ رہا ہے اور میرے خیال میں بہت ہی ایک دلچسپ نتائج والی وجہ کو بھی ریکس ٹیلیسن صاحب.
اچھا پہلے ہم بات کر لیں اپنے کالرز کے ساتھ. لنڈی کوتل سے متین سلیمانی ہیں. السلام علیکم متین صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈم میں بریگیڈیئر عمران ملک صاحب سے صرف دو سوالات پوچھنا چاہتا ہوں اور جواب کا بھی متمنی ہی ہوں. ایک یہ کہ اگر رشیا والی ٹیم کے ساتھ ساتھ تین میزائل سرفیس ایئر ٹو میزائل سیم میزائل فراہم کر دیا, اور دوسرا
اگر آپ کے سوال کی مجھے سمجھ نہیں لگی جی.
کوئی کردار نہیں ہے انڈیا نا تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے پاکستان افغانستان کا, افغانستان کا ہمسایہ ملک ہے نہیں اسلامی ملک ہے, اس کا کیا کردار بنتا ہے؟ یہ تو منفی کردار ادا کر رہا ہے, امریکہ اور پاکستان کو بدنام کر رہا ہے.
جی بہتر بات ہم کرتے ہیں ملک صاحب سے بات کریں گے. محمد ایجنسی سے گل زمین صاحب ہیں. السلام علیکم گل زمین صاحب.
وعلیکم السلام. میں پی 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 محمد ایجنسی سینئر مینیجر گل زمین بول رہا ہوں, اور وزیر صاحب سے ہمارا برگیڈیئر صاحب سے سوال ایک سوال بھی ہے اور افغانستان کو بھی تھوڑا بات کروں گا. پہلا سوال اس سے یہ ہے کہ یہ طالبان کی وجہ سے جو پارٹا میں ہے تمام نیٹ ورک بھی بند ہے اور ہمارا جتنے بھی نقصانات ہو رہے ہیں ان کا ذمہ وار کون ہے اور یہ کیوں بند ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات افغانستان کے حوالے سے یہ ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہی ہے وہ بھی کم ہے. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, طالبان کچے کچے کو اس نے کچھ نہ کچھ ختم کر دیا ہے. امریکہ کو چاہیے کہ وہاں مکمل ڈرون حملے چالو کرے
تو انشاءاللہ جو ٹیررسٹ ہے بالکل ختم ہو جائیں گے, لیکن فی کام نہیں کرے کسی طرح ختم ہو جائے گا.
بہت شکریہ جی. کو ہارٹ سے ملک کا. وعلیکم السلام.
ہلو.
ہاں جی ملک نائب صاحب جی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں بی بی عرض کر رہا ہوں کہ یہ گلبدین اکمتیار کا کس نے بات کروایا تھا افغانستان جو زور دے رہا ہے؟
معاف کیجیے گا آپ کی لائن ملک صاحب, آپ کی لائن بہت خراب ہے, ہم سن نہیں پا رہے, ہمارے سننے والے بھی نہیں سن پا رہے ہوں گے. ہمیں افسوس ہے کہ اس وقت آپ سے بات نہیں ہو سکی, کیونکہ آپ سے بات کی ہمیں سمجھ نہیں آ سکی. پاکستان نے جمعے کے روز افغانستان میں دو مختلف مسجدوں پر ہونے والے خود کش حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے افغان حکومت اور عوام کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں افغان حکومت اور عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. ڈاکٹر یاسا, میرا ایک سوال ہے آپ سے. عام طور پر یہ دعویٰ ایک کیا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر کچھ مزاحمتی گروپ ایسے موجود ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ٹھیک ہو. یہ اشارہ کن گروپوں کی طرف عام طور پر کیا جاتا ہے, اور کیا واقعتاً ایسے کون سے گروپ ہیں جو طالبان سے ہٹ کر ہوں؟
دیکھیے, آپ نے بڑا صریح سوال کیا ہے, لیکن لیکن اس کے جواب اتنی صراحت کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا. لیکن بہر صورت صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو دوری ہے اس کا فائدہ صرف یہی دہشت گرد اٹھا رہے ہیں کہ آدھے کا نام طالبان اور آدھے کا نام داعش ہے پہلن, اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ کی جو ضرورت ہے دونوں ملکوں کے درمیان, یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اور جو پاکستان اپنے خیر سگالی جذبات کا اظہار کر رہا ہے اور دہشت گرد حملوں کو جو ان کی مذمت کر رہا ہے, تو پاکستان کو بھی, افغانستان کو بھی اس طرف سے میرے خیال سے اس کو ایک اچھے اپروچ کے ساتھ بڑھنا چاہیے. لیکن بہر صورت سرٹنلی یہ افغانستان جو ایک پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے, بہت سارے پروکسیز ایکٹیویٹیز وہاں پہ جاری ہیں اور کافی پیچیدہ قسم کی سرگرمیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں.
اچھا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ڈاکٹر یاسا. ڈاکٹر اقبال کو چونکہ جلدی جانا ہے, ڈاکٹر اقبال مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا, چونکہ ہم آپ کو بعد میں لینا چاہتے تھے لیکن آپ کی مصروفیت کی وجہ سے پہلے بات کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا سوال میں آپ سے ہٹ کے کرنا چاہوں گی. کہ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن سعودی عرب میں ہیں, جہاں پر وہ ریاض میں انہوں نے ملاقات کی ہے, جو ایک تعاون تنظیم ہے عراق اور سعودی عرب کے درمیان, اس کے اجلاس میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے. آپ مشرق وسطی کے حوالے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے گا, جنوبی ایشیا میں بھی پاکستان اور بھارت دونوں کے حوالے سے جہاں وہ جائیں گے, ایک مجموعی تاثر, ہم کل بھی آپ سے اس بارے میں بات کر رہے تھے, ایک مجموعی تاثر جو جاتا ہے وہ کیا ملتا ہے اس سے, جو ہمارے سننے والوں کو پتا ہونا چاہیے؟
جی دیکھیے, جہاں تک ریکس ٹیلرسن کے دورے کا معاملہ ہے, اس کے دو بیسک مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ جو امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ ہیں مڈل ایسٹ میں, وہ کس حد تک حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے کس قسم کی پالیسی اختیار کرنا ہوگی. چونکہ عراق پر ایران کا انفلوئنس بہت گیا تھا, تو اس وقت جو عراق اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات کو بڑھانے کے لیے جو میٹنگز ہو رہی ہیں, جس میں سیکرٹری اسٹیٹ بھی شامل ہوئے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کی اہمیت اور اس کا انفلوئنس جو ہے عراق میں ذرا کم کر دیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ سعودی عربیہ اپنا انفلوئنس استعمال کر سکے, سنی جو ٹرائبس ہیں عراق میں ان کی کوآپریشن کے لیے. اگر یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو بڑی حد تک عراق میں کچھ حد تک پیس بھی بڑھا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر بیلنس آف پاور بھی بدلا جا سکتا ہے, جس کی بیسس پر ایران کی پوزیشن ذرا کمزور ہو جاتی ہے اور عربی پوزیشن بڑھتی ہے, جس کی وجہ سے امریکہ کو خاطر خواہ اچھے اثرات ہوں گے. کیا یہ کامیاب ہوگا یا نہ ہوگا یہ بھی کہنا مشکل ہے, لیکن اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ جو بیسک امریکہ کے آبجیکٹیوز ہیں مڈل ایسٹ میں, جس میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے عام اس وقت ٹیررزم ہے, کیونکہ آئل اور جہاں تک اسرائیل کی سیکیورٹی کا معاملہ تھا وہ اب کم اہم ہو گئے ہیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے یہ ایونٹ بڑا اہم ہے, کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ عراق اور سعودی عربیہ کی پوزیشن کو بہتر کیا جائے گا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یمن کے اندر جو اس وقت لڑائی ہو رہی ہے اس کے مطابق بھی سوچا جائے گا کہ کس حد تک اس کو ایک اختتام تک پہنچایا جا سکتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اسی کے ساتھ ایک ایکسٹینشن ہے ریکس ٹیلرسن کی وزٹ ساؤتھ ایشیا کے لیے, اس کا بھی معاملہ آ جاتا ہے کہ جو امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ کس حد تک, جو بات دو اہم ممالک ہیں پاکستان اور ہندوستان, ان کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کنورج کر سکتے ہیں یا کیا فورس استعمال کی جا سکتی ہیں جن کی وجہ سے وہ جو انٹرسٹ جو ہیں ان کو کمپرومائز کیا جائے. یہ ابھی کہنا بہت مشکل ہے کہ کس مقام تک پہنچیں گے, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کو معلوم کہ افغانستان کا ایشو آ جاتا ہے
جی.
لیکن یاد رہے کہ افغانستان اب ایک انسٹرومنٹ بن گیا ہے, ایک وہیکل بن گیا ہے, اس کی بیسس پر امریکہ کی ساؤتھ ایشیا پالیسی کو استعمال کیا جائے گا, نہ کہ ایز اے ویرام. تو اس لیے ابھی ہم کہہ نہیں سکتے کہ کس مقام پر کیسے اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کیا جائے گا, لیکن جو بھی انڈرسٹینڈنگ پہنچیں گی ہندوستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ, اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس پورے علاقے میں امریکن انٹرسٹ کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اور خاص طور پہ وہ امریکن انٹرسٹ جس کا کنفلکٹ چائنا کے انٹرسٹ کے ساتھ ہوتا ہے, اس کو کس حد تک کمپرومائز کیا جا سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال. آپ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ میں ادا کرتی ہوں, آپ کی مصروفیت تھی آپ کو اسی لیے ہم نے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات کر لی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر طیب محمود سے بھی ہماری بات ہو جائے, لیکن اس وقت ڈاکٹر حسین جاسا ہمارے ساتھ ہیں, برگیڈیئر ملک بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر امجد ملک سے بھی ہم بات کریں گے. اور اپنی اگلی ہماری سیگمنٹس ہیں روہنگیا اور بنگلہ دیش میں جو جا رہے ہیں. میانمار سے روہنگیا مسلمانوں کا انخلا جاری ہے اور وہ بنگلہ دیش کا رخ کر رہا ہے. اقوام متحدہ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے, بنگلہ دیش اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے, اس بارے میں ہم جو کمیونیکیشنز آفیسر ہیں اقوام متحدہ کی ان سے ایک انٹرویو ہوا ہے, اس کے تناظر میں ہم بات کریں گے اپنے ماہرین کے ساتھ بھی, اور اپنے سننے والوں سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ ان موضوعات کے اوپر بات کریں. ڈاکٹر عمران ملک سے ہم ایک پہلے پاکستان کے ریفرنس سے بات کریں گے اور اس کے بعد انہیں موضوعات پر آگے چلیں گے. ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ تو کہیے میں جو پروگرام ابھی آپ سنیں گے پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے, کچھ تو کہیے, اس میں مقبول گلوکار سبط حسن مہمان ہوں گے, میزبان شہناز عزیز ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا پاکستان میں یہ پروگرام رات 9 بجے اور سے 9:30 بجے تک, اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک ہوگا. تو کچھ تو کہیے ضرور سنیے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں, پاکستان میں جو گزشتہ دنوں یرغمالوں کی رہائی ہوئی, یرغمال جوڑا جو بنایا گیا تھا اس کی رہائی کروائی گئی, پاکستانی فوج اور امریکہ کی انٹیلیجنس کے تعاون سے جو صورت حال سامنے آئی اس کے بارے میں سی آئی اے کے سربراہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے, جبکہ ریکس ٹیلرسن اس وقت دورہ کر رہے ہیں. اس دورے کے تناظر میں اس بیان کو دیکھا جائے یا اس کو ہٹ کے دیکھا جائے, برگیڈیئر ملک سے پوچھیں گے. ڈاکٹر یاسا بھی ہمارے ساتھ ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں,
حالات حاضرہ,
بین الاقوامی معاملات,
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ,
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے صرف آج نیوز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اس وقت ہم اپنے سننے والوں کے لیے ٹیلی فون نمبر ایک دفعہ پھر بتا دیں, ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. پاکستان کے اعلی عہدیدار اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکی سی آئی اے کے سربراہ کا یہ بیان کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے باہمی اعتماد کے لیے کسی طرح سود مند نہیں, کہ حال ہی میں پاکستان کے قبائلی علاقے سے بازیاب کروائے جانے والے کینیڈین امریکی خاندان کو اغواکاروں نے 5 سال تک پاکستانی علاقے میں حراست میں رکھا. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر اور حکومت نے کہہ دیا تھا کہ امریکی شہری کیٹلن کولمن اور ان کے کینیڈین شوہر جوشوا بوائل اور ان کے 3 بچوں کو گزشتہ ہفتے پاکستانی فوج نے افغان سرحد سے ملحقہ علاقے سے اس وقت بازیاب کروایا جب انہیں شدت پسند افغانستان سے پاکستان میں منتقل کر رہے تھے. امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو نے جمعرات کو واشنگٹن میں فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسیز میں منعقد ایک تقریب میں کہا کہ گزشتہ ہفتے ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی جب ہم نے 4 امریکی شہریوں کو بازیاب کروایا جنہیں 5 سال پاکستان میں حراست میں رکھا گیا. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ اس جوڑے کو 2012 میں افغانستان سے اغوا کیا گیا تھا اور ان سے متعلق بعض اوقات سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق ان کے اغواکار اپنے ٹھکانے افغانستان کے اندر ان علاقوں میں تبدیل کرتے تھے جہاں عسکریت پسند موجود تھے. اگرچہ پاکستان نے تاحال سی آئی اے کے سربراہ کے بیان پر کسی رد عمل کا اظہار تو نہیں کیا لیکن پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ہفتے کے روز وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات باہمی تعاون کے لیے مفید نہیں. وہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو سنوا دیں.
جی یقیناً آئی ایس پی آر کا جو سٹانس ہے وہ ہی اس بارے میں اسی کو سمجھا جانا چاہیے کہ وہی آفیشیل سٹانس ہے کیونکہ انہی کے پاس تمام حقائق تھے, انہی سے رابطہ کیا گیا, فورسز سے وہاں سے آپریشن کیا گیا, پھر اس کی تعریف بھی کی گئی امریکن میڈیا کی طرف سے, امریکن ذمہ داروں کی طرف سے, صدر سمیت. اور اب اگر ان کا ایک اور موقف آیا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے پہلے اور اب کے موقف میں کچھ تضاد ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں چیزوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر متنازع کرنے کی بجائے, بیانات کی بجائے کوآپریشن کو بڑھانا چاہیے.
اچھا بلکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ پوری کی پوری ایک صورتحال سامنے آپ کے رکھ دی جائے اور یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب امریکہ کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں اور رواں ہفتے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ توقع کرتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے گا. تو برگر مالک کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان اس وقت اس لیے سامنے آیا ہے یا اس کے پیچھے واقع کوئی ایسی بات ہے کہ امریکہ پاکستان پر اپنا دباؤ بڑھائے اور اس سلسلے میں جو کہ اس کے اہداف ہیں وہاں پر یا اپنے تحفظات کو دور کرانے کے لیے جس طرح وہ پاکستان سے اقدام اٹھوانا چاہتا ہے اس طرح کے لیے اس پر دباؤ ڈالا جا سکے؟ کیا اس بیان کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے یا اس کی کوئی اور بھی توجیہ بیان کی جا سکتی ہے؟
میرے خیال میں آپ نے صحیح اس کا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. میرے خیال میں یہ امریکن بہت ہی پرانی پالیسی ہے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی, یہ ابھی تک روٹین چل رہی ہے پاکستان کے ساتھ. گڈ کاپ جو ہے آج کل وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور جو بیڈ کاپ کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ پہلے پینٹاگون تھے جس پہ یونائٹیڈ نے کہا تھا کہ سی پیک جو ہے وہ متنازع علاقے سے گزر رہی ہے
جی,
اور اب سی آئی اے اس میں شامل ہو گئی ہے جس نے کہا ہے کہ جو امریکن چار امریکن اور ایک کینیڈین جس کا جن کو اغوا کانوں سے چھڑایا گیا ہے وہ 5 سال سے پاکستان کے اندر موجود تھے. اب اس کے جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ 5 سال سے پاکستان کے علاقے میں موجود تھے اور تحریک طالبان افغانستان یا حقانی نیٹورکس کے قبضے میں تھے تو اس کا مطلب یہ ہے, انفلیکیشن اس کی یہ ہے کہ تحریک طالبان افغانستان اور حقانی نیٹورک کے سیف ہیون قبضے ہیں پاکستان میں. اب یہاں پہ تضاد آتا ہے وہ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پہلے بہت تعریف کرتی ہیں پاکستان کی اس کاروائی کی اور اس کے بعد امریکن میڈیا بھی بہت تعریف کر چکا ہے کہ پھر اب کیا وجہ ہے کہ یہ اس وقت جب کہ علاقے میں موجود ہیں یہ بیان آیا ہے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے اوپر زیادہ پریشر ڈالنے کے لیے ہے کہ اب یہ چیف یہ بات کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ ایک اس کا اپنا وزن ہے اس بات کا, اور اگر یہ انٹرنیشنل میڈیا میں یاد جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر آ جائے کہ اس بات کا ثبوت یہ دے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر تحریک طالبان افغانستان اور حقانی نیٹورک کے چھ بنتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کو انڈر پریشر لانے کی ضرورت ہے, مطلب اس کی کوشش ہے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ڈی آئی آر نے جو بات بھی کہی ہے وہ اوتھینٹک ہے, اور اس بات کی میرے خیال میں جوشوا بوئل صاحب جو خود ہیں خود ایک اغوا شدہ تھے انہوں نے بھی پاکستان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے تصدیق کی ہے.
جی بہت
تو یہ بارے آج پالیٹکس ہے پاکستان کو انڈر پریشر لانے کی ضرورت ہے کہ ایک اور کوشش ہے میرے خیال.
اچھا
نیگوشیشن سولوشن میں آنے کی کوشش ہے امریکن کی طرف سے.
بہت شکریہ برگر عمران مالک, بات کر رہے تھے اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے. ڈاکٹر یاس صاحب بڑا کوئک کامنٹ اس کے بارے میں کرتے چلیے, آپ کے پاس اس سلسلے میں تازہ ترین صورتحال کے بارے میں کیا خبریں ہیں کہ یہ جو سارے کا سارا مسئلہ سامنے آ رہا ہے کیا جیسا کہ برگر مالک نے بھی کہا اور جیسا کہ میڈیا میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت بیان آنے کی سامنے یہ وجہ ہے کہ پاکستان کو پریشر میں لایا جائے تاکہ اپنی جو پالیسی اہداف ہیں اس کو پورے کیا جا سکے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ بالکل کوئک کامنٹ.
میرے خیال میں سی آئی اے کے سربراہ اور ٹرمپ صاحب کو جو ایک تجزیہ کار اور ایک سمپل انالسٹ کی طرح بات نہیں کرنا چاہیے. کچھ باتیں جو پردے کے اندر ہوتی ہیں, کچھ باتیں پردے کے باہر ہوتی ہیں. پاکستان یا تو دوست ہے یا تو دشمن ہے, یا تو افغان مسئلے میں جو ہے وہ کسی مدد کا باعث بن سکتا ہے یا خراب کر رہا ہے مسئلے کو. تو اس میں جو ہے بڑا ایک سبسٹینشل اپروچ رکھنا چاہیے ان کو, اور سارے مسائل کو بڑے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ریجن کی امپورٹنس کو نظر میں رکھتے ہوئے بیان دینے چاہیے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسین جاسا جرمنی سے ہمارے ساتھ تھے, اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک پاکستان سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے. اب یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طیب محمود, اور لندن میں مقیم ہیں, لیکن اس وقت بیرسٹر امجد ملک جو کہ پاکستان میں موجود ہیں. ان دونوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم بات کریں گے بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے روہنگیا افراد کی, جن کی تعداد 589,000 ہو گئی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا یہ ہے کہ 25 اگست کے بعد سے میانمار سے فرار ہو کر بنگلہ دیش پناہ لینے والے روہنگیا مہاجرین کی تعداد 589,000 تک پہنچ گئی ہے. اقوام متحدہ کے ترجمان فرحان حق نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان میں سے نصف تارکین وطن کٹوپلانگ میں قائم ایک بڑے کیمپ میں تہائش پذیر ہیں, جہاں امدادی اداروں کے کارکن بنیادی سہولتوں, بنیادی ڈھانچے اور سڑک کی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بنگلہ دیش کی حکومت بھی مہاجرین کو مدد فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اور حکومت نے عارضی رہائش گاہوں کی تعمیر کے لیے 3,000 ایکڑ رقبے کو مختص کر دیا ہے, لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ ان کو آباد کرنے میں کچھ وقت درکار ہوگا. اس تناظر میں اقوام متحدہ کی کمیونیکیشنز افسر دنیا اسلم خان نے بنگلہ دیش کی حکومت کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدام کی بات کرتے ہوئے کہا,
The government of Bangladesh from the onset of this emergency has been really generous, and not only the government of Bangladesh but the people of Bangladesh as well, because they were the first respondent to this emergency.
دنیا اسلم خان کہہ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے اس ہنگامی صورتحال کی ابتدائی سے فراخ دلانہ انداز میں مدد کی ہے. نہ صرف بنگلہ دیش کی حکومت بلکہ عوام بھی اس بحران سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. تو اب ہم ڈاکٹر طیب محمود کو اور بیرسٹر امجد ملک کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی. بیرسٹر ملک, آپ انسانی کے لیے کام کرتے ہیں, امیگریشن کے قواعد و ضوابط بھی جانتے ہیں. اس تازہ ترین بحران کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں روہنگیا افراد کے لیے کس نوعیت کی امداد درکار ہے, اور کیا بات ہونا چاہیے, ایسے اقدام ہونے چاہیے جو فوری طور پر اٹھانے چاہیے, اور ان کے لیے اداروں کو کیا کرنا چاہیے؟
جی بہت شکریہ بیجات. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 3-4 پہلو ہیں. ایک تو ہیومینٹیرین آسپیکٹ ہے کہ امیڈیٹلی جو ٹیمپریری ریلیف ہے اس میں انٹرنیشنل جو حکومتیں ہیں وہ اپنا تعاون کریں تاکہ جو ہیلتھ اکوموڈیشن ٹیمپریری شیلٹر اس میں مدد دی جا سکے, اور یو این کا ہاتھ بٹایا جائے تاکہ امیڈیٹلی وہ ہوسٹنگ اسٹیٹ کے ساتھ مل کے لوگوں کی لائف اینڈ لائیولی ہوڈ جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں. دین شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم اس کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. آپ کسی ایک ملک کے اوپر اتنا بڑا مسئلہ ایسے نہیں ڈال سکتے کہ وہ اس کی صلاحیت اور اس کی جو حیثیت کے مطابق وہ اس کو کر نہ سکیں, اکوموڈیٹ نہ کر سکیں. سو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ان کو کیسے ٹیمپریریلی ڈاکومنٹ کریں, پھر لانگ ٹرم کے اوپر وہ وہاں میانمار سے پراپر یو این کے لیول کے اوپر نیگوشیٹ کریں تاکہ ان کی نیشنلٹی کا مسئلہ ریزالو ہو. الٹیمیٹلی دیٹ از دی سولوشن ٹو ہاؤس دیم بیک ٹو دی کنٹری ویئر دے بلانگ, جہاں وہ رہے ہیں, جہاں وہ اوریجنیٹ کرتے ہیں, جہاں ان کی ہیریٹیج ہے. تو یہ لانگ ٹرم کے ساتھ ساتھ شارٹ ٹرم کریں, اور ٹیمپریری میں کوٹا کریں کہ لوگ سارا بنگلہ دیش کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے, اور اگر ڈالا بھی جائے تو ٹیمپریری اس طرح کا ارینجمنٹ ہو کہ لانگ ٹرم کے ساتھ ساتھ شارٹ ٹرم کے اوپر لوگوں کو پتا ہو کہ اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی بنگلہ دیشی حکومت کی مدد کر رہی ہے, اور یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے.
اچھا ڈاکٹر طیب محمود, یہ بحران جس حد تک بڑھ چکا ہے, آپ اس کے دورس اثرات آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جیسا کہ بیرسٹر امجد ملک بات کر رہے تھے کہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم حکمت عملی اس کی درکار ہونے کی ضرورت ہے, کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جہاں لانگ ٹرم حکمت عملی ہے کہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام میانمار کو مجبور کیا جا سکتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ ان لوگوں کو جو کہ وہاں رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی نسلوں کا حوالہ دیتے ہیں وہ ان کو شہریت دے, جس کی ابھی تک ان کو شہریت نہیں دی جا سکی, کس طرح سے سارے مسئلے کو بحران کو لپیٹنے کی کوئی صورت ہوگی؟
پہلے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ بیرسٹر صاحب نے بہت اچھی طرح شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں جو انہوں نے بات کی میں بھی اس کی مکمل تائید کرتا ہوں, بہت بجا انہوں نے کہا. دوسرا یہ ہے, پہلے آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے کہ یہ بھی یاد رہے کہ یہ آج سے مسئلہ نہیں چل رہا, یہ کم از کم 70 کی دہائی سے روہنگیا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں ان کا انخلاب زیادہ شروع ہو گیا, تو یہ بھی ایک ذہن میں رکھنے کی بات ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پھر بین الاقوامی لیول پہ یا ریجنل لیول پہ اس بات کو غیر توجہ کو صرف ایک سال نہیں ہوا, اب تقریباً 40 سال ہونے کو آئے ہیں. ایک اور بات کہنی ضروری ہے کہ جب کوئی کسی ملک میں کسی اقلیت کے ساتھ اس طرح کا عمل کیا جائے تو اس اپنے ملک پہ بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. آپ کے سامعین کو معلوم ہوگا کہ بہت امیدیں وابستہ تھیں کہ بہت عرصے کی فوجی حکومتوں کے بعد برما میں ایک نئی ہوا چلی ہے, جمہوریت کی طرف, آزادی کی طرف, ہیومن رائٹس کی طرف بات چلے گی. ہوا یہ ہے کہ یہ روہنگیا کرائسس کی وجہ سے خود برما کے اندر جو ان کا سیاسی پروسیس ہے وہ بھی مسخ ہو گیا ہے, کہ جتنی وہ امیدیں تھیں چیزیں کھلنے کی اب وہ صحیح ثابت نہیں ہو رہی, بلکہ چیزیں کسی اور رخ پہ جا رہی ہیں. اب جو آپ کہہ رہی تھیں اس میں دیکھیے بہت طریقے ہوتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں there is a will there is a way, ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے کہ اور دنیا کے کئی علاقوں میں منٹ نہیں لگتا بین الاقوامی کمیونٹی کو یا جب کلیدی ممالک کو ملکوں پہ سینکشنز لگاتے ہوئے, ملکوں پہ میں فوجیں بھیجتے ہوئے, اقتصادی, معاشی, سماجی, تعلیمی دروازے بند کرتے ہوئے, تو یہ ایک پورا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا سپیکٹرم ہے ایسے ہتھیاروں کا جو استعمال کیا جا سکتا ہے. ابھی تک تو یہاں تک بات بھی نہیں چلی کہ کوئی مسلم طریقے سے اس کی مذمت کی جائے, بس آوازیں اٹھتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے برما کو یہ باور کرانا پڑے گا کہ یہ اس چیز کے کانسیکوینس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم یہ جو جیسے بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی امداد, ابھی تو ان کی امداد خاطر خواہ نہیں ہو رہی جو کہ بہت ضروری ہے, اور یہ بھی اچمبے کی بات ہے کہ بنگلہ دیش جس نے خود اتنا بھگتا ہے اس قسم کی چیزوں کو ماضی میں, آج سر فہرست ہے ان لوگوں کی مدد کرنے کو وغیرہ کو, اور جیسے ہم نے دیکھا ترکی ذرا سامنے آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کنڈمنیشن کے علاوہ اکنامک سینکشنز کا تھریٹ ہونا چاہیے, ڈپلومیٹک آئسولیشن کا تھریٹ ہونا چاہیے, اور اگر اس سے بات آگے بڑھے تو بالکل ہیومینیٹیرین انٹروینشن کے قوانین موجود ہیں کہ اگر کسی ملک میں کسی کی سرحدوں کی سلامتی کا بہانہ بنا کے اس کے اندر اپنی من مانی نہیں کی جا سکتی, یہ آج سے نہیں, مطلب ہے جتنا بین الاقوامی قانون پرانا ہے اتنا ہی پرانی یہ ایک دستور ہے کہ ہیومینیٹیرین انٹروینشن کی جا سکتی ہے. ہیومینیٹیرین انٹروینشن آئیڈیلی تو اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ہونی چاہیے, لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ہے کہ ریجنل ممالک یا دوسرے ممالک جگہوں پہ مداخلت کرتے ہیں ایسے حالات سے ڈیل کرنے کے لیے, تو کم از کم ایسے کانسیکوینس کی دھمکی بہت ضروری ہے کہ یہ نہ سمجھے میانمار کے جیسے بھی وہ یہ کام جاری رہ سکتا ہے. یاد رہے کہ 1 ملین روہنگا ہیں, اس میں سے تقریباً آدھے اب ہو گئے ہیں جو بے گھر ہوئے ہیں, کتنے مارے گئے ہیں ان کی ابھی ہمیں تعداد ہی پتہ نہیں.
اچھا, دنیا اسلم خان نے روہنگیا مسلمانوں کے لیے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر اور دوسرے اداروں کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا. دنیا اسلم کی ہم بات آپ کو سنوانا چاہتے ہیں.
یو این ایچ سی آر اینڈ ادر یو این ایجنسیز, وی آر providing assistance to the newly arriving refugees in close coordination with the government of Bangladesh. For example, the government of Bangladesh is conducting a biometric registration exercise.
Aslam Khan keh rahi hain ki Aqwam Mutahida Bangladesh ki hukumat ke sath milkar wahan aane wale panah gazinon ke liye imdad faraham kar rahi hai. Misal ke taur par Bangladesh ki hukumat biometric registration ka kaam kar rahi hai aur Aqwam Mutahida ka panah gazinon ka idara is silsile mein ianat bhi kara hai. To aap, main barista sahab se puchungi, barista sahab yahan sawal ye hai کہ اندراج کا یہ کام کرتے ہوئے ہزاروں افراد سرحدوں پر پھنس کر رہ گئے ہیں، تو ان کے لیے اب فوری طور پر کیا اقدام درکار ہیں، اور اس کو یہ جو قاعدے اور ضابطے کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب ان لوگوں کی صورتحال یہ ہو کہ وہ کسی سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر یہ ایسے جو اقدامات ہیں ان کو کس حد تک اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کس انداز میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ افیکٹیز جو ہیں وہ اسٹیٹ لیس پیپل ہیں، کمز ان دی ڈیفینیشن آف آرٹیکل 1 آف جنیوا کنونشن 1951، اور یونائیٹڈ نیشن کو سب سے بیسٹ فورم یونائیٹڈ نیشن ہے کہ وہ ہوسٹ اسٹیٹ اور جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بات کر کے ایک پراپر ایک سیفٹی زون بنائے جہاں پہ ان کی ٹیمپریری شیلٹر کے لیے ڈاکومنٹ کر کے ان لوگوں کو بسایا جا سکے فار اے ٹیمپریری. پھر لانگ ٹرم جب تک آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے میانمار حکومت کے ساتھ، تو پھر سیٹلمنٹ ان کی ہو، لوگ کوٹے کے تحت ان لوگوں کو ریسیو کریں اور باقاعدہ ان کی جو ہے تاکہ وہ ٹیمپریری طور پر جب تک اپنے ملک نہیں جاتے ان کو ریلیف دیا جائے اور وہ ان ملکوں میں جا کے اپنی زندگی شروع کر سکے، کیونکہ آپ کیمپوں میں لمبا عرصہ نہیں رکھ سکتے لوگوں کو. سو ان کی ہیلتھ ایشوز آ جائیں گے، ان کی یہ جو جرنی ہے اس کی وجہ سے آنے والے ٹراماز اینڈ پرابلم آ جائیں گے، پھر ان کا لائیولیہڈ گم ہوا ہے، تو ایک دم سے اگر آپ ان کو کہیں اچھے طریقے سے اکوموڈیٹ نہیں کرتے تو اس کا پھر سائیکولوجیکل اتنے پرابلم پڑ جاتے ہیں کہ وہ لوگ کبھی بھی پھر اپنی زندگی میں اس طرح نارمیلٹی کی طرف واپس نہیں آ سکتے. تو شارٹ ٹرم کے اوپر کہ کوئی اکوموڈیشن شیلٹر بنائے جائیں اور ڈاکیومنٹ کیا جائے تاکہ سب لوگ پراپر ان کا ریکارڈ موجود ہو، تاکہ ارد گرد لوگ بالکل اسٹیٹ لیس کسی بھی ریاست میں اس طرح نہ چلتے پھرتے رہیں، سالوں سسٹم میں گھومنا ہو جائیں کیونکہ ان کا کوئی ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے. اور یو این کے ڈاکیومنٹ جو ہیں پھر ان کے ساتھ دوسری کنٹریز کے ساتھ پراپر اگریمنٹ کیے جائیں اور یو این کے فورم کے اوپر لوگوں کو انوائٹ کیا جائے کہ لوگ اپنا اپنا رول پلے کریں، ریجنل بھی دوسرے ممالک بھی جن کے پاس ریسورسز ہیں، تاکہ ان لوگوں کو بسایا جا سکے.
اچھا، دو ہمارے ساتھ کالرز ہیں، دیر سے لیاقت الملک صاحب ہیں. السلام علیکم لیاقت صاحب.
ہوں گا جی کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے دنیا، یعنی یہ خالص انسانی مسئلہ تھا لیکن دنیا نے بڑی دیر کر دی ہے. دو سال سے تقریباً یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو میں حیران ہوں کہ یہ بنیادی حقوق کے لوگ، یہ وومن رائٹس، چلڈ رائٹس اور ضعیفوں کے رائٹس کی باتیں جو کر رہی ہیں، یہ صرف آج بنگلہ دیش ذمہ وار ہے اس کا یا پوری دنیا کمیونٹی اس کی ذمہ وار ہے کہ وہ ان لوگوں کو شیلٹر فراہم کریں؟
لیاقت صاحب آپ نے شاید بات نہیں سنی، بنگلہ دیش کی حکومت اس سلسلے میں بہت مدد کر رہی ہے، جیسا کہ ابھی اقوام متحدہ کی جو یہ پناہ گزینوں کے ادارے کی کمیونیکیشنز افسر ہیں وہ یہ بتا رہی تھی کہ بنگلہ دیش کی حکومت بہت کام کر رہی ہے اس سلسلے میں، اور شروع ہی سے وہ فراخ دلا انداز میں پناہ بھی دے رہی ہے، تو اس لیے یہ بات نہیں کہی جا سکتی. لیکن ایک بحران ہے، جیسا کہ ہمارے ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر یہ ایک بحران ہے جس کو اقوام متحدہ کے حوالے سے اور کو اس میں لیڈ لیتے ہوئے کیا قائدانہ رول ادا کرنے کی ضرورت ہوگی. تو امام اللہ لکی مروت سے ہمارے ساتھ ہیں. جی ملک،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم میرا مختصر سوال یہ ہے کہ یہ جو پری ریکویزٹس ہے، جو ٹیکنیکل یا لیگل پرابلمز ہیں، ان سے تو وہ جو ہیومن پرابلم ہے وہ تو بہت اس سے زیادہ وہ سینسیٹیو ہیں، سیریس ہیں. تو اگر ان ٹیکنیکل چیزوں کو یا جو پری ریکویزٹس ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو ایگزمپشن دیا جائے
جی،
تو اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟
جی جی، بہت شکریہ. یہی سوال میں نے ان سے کیا تھا، بیرسٹر امجد ملک اس کا جواب دے چکے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر آف لا ڈاکٹر طیب محمود بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانی بنیادوں کی جب بات پہ صورت کو جی، ڈاکٹر طیب محمود ہی کے ساتھ میں بات کر رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے گا، جیسا کہ ابھی انہوں نے سوال کیا اور میرا بھی سوال پہلے یہی تھا کہ یہ جو بنیادی مختلف تقاضے ہیں اندراج کے اور یہ اور وہ، جبکہ لوگ سرحدوں پر پھنسے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا صورت ہونی چاہیے بہتر انداز میں دیکھنے کی؟
دونوں کالرز نے بھی جو بات کی میں ان کی تائید کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی جو یہاں ذمہ داری ہے وہ نیوز میڈیا کی ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ پروگرام کیا، لیکن اگر آپ نظر دوڑائیں ارد گرد اور بین الاقوامی پریس یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چاہے وہ پاکستان کا پریس اور الیکٹرانک میڈیا ہو اور دنیا کی اور چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، अब देखिए अगर मीडिया जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करे और उजागर करे कि कितना मसले की पेचीदगी है, कितने लोग मुतासर हैं, कितनी मुश्किल है, तो उससे मजबूर होती हैं फिर हुकूमतें भी और बैनुल अक्वामी इदारे भी तवज्जो देने पे। खुद से तो कोई कुछ नहीं कहता, तो मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी दुनिया के, खास तौर पे उस रीजन के और खास तौर पे पाकिस्तान के, जिसका एक तारीखी ताल्लुक है इन लोगों के साथ, कि इस चीज पे फोकस किया जाए, इसको उजागर किया जाए ताकि मजबूर हो पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स इसकी तरफ तवज्जो देने के लिए। जब कोई उनसे सवाल ही ये नहीं करता, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं हजार चीजों के बारे में, यूरोप हो, अमरीका हो, एशिया हो, ये सवाल ही में इसके ऊपर नहीं आता, तो मैं समझता हूँ कि इस पे रोशनी डालने की बहुत जरूरी है और ये अर्जेंट है। ये कोई मसला लंबा हो जाएगा, लोगों को बैरिस्टर साहब ने भी जैसे कहा, शेल्टर चाहिए, खुराक चाहिए, सेहत की फैसिलिटीज चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। वह लोग मारे जा रहे हैं, सिर्फ बेदखल ही नहीं हो रहे, रोज ये काम जारी है। और बहुत मुझे अफसोस है कि ये हुकूमतें तो जो करती हैं और अकवाम-ए-मुत्तहिदा के अपने मसाइल होते हैं कि, लेकिन जो न्यूज मीडिया है जो कि बज़ाहिर आजाद है और हर तरफ खबर पहुंचती है, किसी तरह ये खबर नहीं पहुंचती है तो वो सफा नंबर 3 के ऊपर छोटी खबर लगी होती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अगर जिम्मेदारी निभाई जाए तो उससे शायद हालात ऐसे पैदा हो कि मजबूर हो मुल्क और अकवाम-ए-मुत्तहिदा के सिर्फ जो है वो बायोमेट्रिक उनकी गिनती ना करे, गिनती के अलावा भी काम करने वाले हैं यहाँ।
अच्छा, अब आखिरी बिल्कुल हमारे मसला है हमारे पास इराक के शहर किरकुक का, जहां शमाल में इराकी अफवाज और कुर्दों के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। अल्टन कोपरी में होने वाली इन झड़पों में रॉकेट गोलाबारी और मशीन गन भी फायर किए गए हैं। इराक का कहना यह है कि वो तमाम मुतनाज़े इलाकों पर कब्जा करने का इरादा रखता है और कुर्दस्तान के नीम खुद मुख्तार इलाकों की सरहदों को 2003 की सरहदी हदबंदी के मुताबिक रखने का इरादा रखता है। लेकिन बाज़ जंगजू और शहरियों का जो कुर्द इलाके में है, खदशा यह है कि बगदाद मजीद पेशरफ चाहता है और रबील तक चले जाना चाहता है, जबकि बास कहते हैं कि ऐसा इम्कान नहीं कि बगदाद उन इलाकों तक जाए जो 25 साल से ज्यादा अरसे से खुद मुख्तार इंतजाम के तहत हैं। बैरिस्टर मलिक, आपके ख्याल में इराक को कुर्दों के साथ इस सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए, जबकि रेफरेंडम के बारे में इराकी हुकूमत का मौकिफ सख्त है?
लोगों को उनकी राय के बगैर रख नहीं सकते। अगर रेफरेंडम और उसके जो उस इलाकों के लोग मकीन हैं
जी,
अगर वो इराक से अलहदगी चाहते हैं या सेपरेट अपना होमलैंड चाहते हैं, तो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक कई दफा देर तो हो जाती है, अल्टीमेटली उस तरफ ही जाना पड़ता है और पॉलिटिकल सेटलमेंट ही सलूशन होता है। लेकिन यहाँ मिलिटरीली इराक उन इलाकों पे कब्जा करना चाहता है जहाँ जहाँ उनकी जो है रिट को चैलेंज किया जाता है, टू शो के वो जो उनका फेडरेटिंग जो उनका एंटिटी है वो कंट्रोल में है और मजबूत है, और फिर करकूक में तेल भी निकलता है तो उस लिहाज से उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे भी इसकी वाइटलिटी है। तो मैं समझता हूँ इंटरेस्ट उनका है ज्यादा, लेकिन ओवरऑल जो उन जो कुर्दिश जो इलाके हैं उनकी जो लोगों की डिमांड है वो भी सैंक्टिटी रखती है।
अच्छा, बिल्कुल आखिरी 2 मिनट हैं डॉक्टर तैयब महमूद, बगदाद और इराकी कुर्दस्तान बातचीत करने के खहां तो हैं लेकिन उनकी शर्तें मुख्तलिफ हैं। बगदाद चाहता है कि कुर्दस्तान आगे बढ़ने के लिए कौमी इत्तेहाद को पहले तस्लीम करे, जबकि इरबिल का तकाजा है कि कुर्दस्तान इलाके को की आज़ादी की तरफ जो रास्ता उनका है उसको तस्लीम किया जाए। ये मामला किस तरफ जाता दिखाई देता है?
याद रहे कि इसमें पेचीदगी ये है, हम बगदाद और कुर्दिस्तान की तो बात कर रहे हैं लेकिन इस कहानी में और भी पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, क्योंकि कुर्दिस्तान या कुर्द आबादी जो है, जैसे मालूम है सामईन को, उसकी बहुत बड़ी तादाद तुर्की में और फिर कुछ तादाद ईरान में भी मौजूद है। तो इसलिए जो भी कोई इस वक्त सरहदों में रद्दो बदल जो है आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत से और इंटरेस्ट और ममालिक इसमें शामिल हैं। तो ये पेचीदा हालात बरसों से चल रहे हैं और एक और पेचीदा शक्ल इख्तियार कर गए हैं। मुझे इसका कोई अनकरीब नतीजा खातिर खा निकलता नजर नहीं आता। मेरा ख्याल है कि आने वाले हफ्तों और बल्कि महीनों में یہ چپکلش جاری رہے گی اور کبھی اس کی فوجی شکل ہوگی اور کبھی ذرا معاملہ تھوڑا ٹھنڈا پڑے گا, لیکن یہ اتنی سخت پوزیشن ہے دونوں اطراف کی, اور پھر جو ہمسایہ ممالک ہیں اور پھر جو علاقائی اور بین الاقوامی قوتیں ہیں ان کے مفادات اتنے کانفلکٹڈ ہیں, اور خاص طور پہ چونکہ وہاں سیریا کی جنگ بھی چل رہی ہے, عراق کے اندر ابھی تک پرامن اس طرح حالات نہیں ہوئے جو جنگ سے پہلے تھے, تو یہ کھچڑی جو ہے یہ پکتی رہے گی, لوگوں کے جانی اور مالی نقصان ہوتے رہیں گے, اور یہ چونکہ جیسے پیرس صاحب نے بھی کہا یہ تیل کی پیداوار کی وجہ سے بھی اہم جگہ ہے, تو کسی کا انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی جلد فیصلہ ہو جائے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود, اور بیرسٹر امجد مالک ہمارے ساتھ تھے. پروگرام جہاں رنگ کا وقت اب ختم ہوتا ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر جو گل تھے, اور اب بہجت بھی اجازت چاہتی ہے. آپ سے میری ملاقات ہوگی کل پھر اسی پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے, آپ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. Thank you.